الهدايه للطيبين الطاهرين ولعنه الدائمه ولا احذارهم اجمعين. ہماری آج کی گفتگو تقریباً ایک سال سے جس قسم کا اور جس نوعیت کا یہ پروگرام چل رہا ہے اس کے مطابق اصول دین میں توحید کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، مگر اب چونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آئندہ جمعہ ہی کی تقریر یہاں پہ ہماری آخری تقریر ہو حج سے پہلے، اور اس کے بعد پھر واپسی میں دوبارہ سلسلے آغاز ہوں، تو اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہہ کر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جائے اور پھر دو ڈھائی مہینے کا وقفہ ڈال دیا جائے، اور نہ ہی یہ کہہ کر محسوس ہو رہا کہ فقہ اور اخلاقیات دونوں کے موضوعات نامکمل ہیں تو ان کو نامکمل چھوڑا جائے اور بعد میں دوبارہ آ کر اس مقام کے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. تو ڈھائی مہینے کی یا ڈیڑھ مہینے کی غیر موجودگی اتنا زیادہ مسائل کو ذہن سے نکال دے گی کہ تین چار ہفتے دوبارہ لگیں گے وقت پیدا کرنے میں. تو بہتر یہی ہے کہ ان موضوعات کو پہلے ہم مکمل کر لیں، اور اس کے بعد اگر گنجائش ہوئی تو آخری جمعے کو اصول دین کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی، ورنہ ان شاء اللہ حج سے واپسی پر ہماری گفتگو دوبارہ تاریخ اور اصول دین کے موضوع پر شروع ہوگی. مسائل فقہ کے اس موضوع پر جاری تھے کہ جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد مرد پر عورت کے کچھ حقوق ہو گئے اور عورت پر مرد کے کچھ حقوق، اس کی گفتگو مکمل ہو گئی تھی اور موضوع یہ دوبارہ نئے سرے سے زیر بحث آیا تھا کہ عام نکاح میں اور متا میں کیا فرق. متا کیونکہ بہرحال شریعت میں وہی حیثیت وہی مرتبہ وہی مقام رکھتا ہے جو عام نکاح کا، اور بعض صورتوں میں حرام سے بچنے کے لیے متا سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے متا کرنا واجب بھی ہو جائے، کیونکہ یہی متا ان کو حرام سے بچا سکے گا، اس کے علاوہ دوسری چیز حرام سے نہیں بچائے گی. تو متا کرنا آج کل کے ماحول میں بہت سے لوگوں کے لیے واجب بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، اس لیے اس کے کچھ مسائل کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ متا اور تمام شرائط متا میں موجود ہیں کہ جو عام نکاح میں موجود ہیں، وہی عربی کا صیغہ پڑھا جائے گا، وہی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کا خیال رکھا جائے گا. لڑکی میں اگر اس کا باپ یا دادا زندہ تو لڑکی کی رضامندی کے ساتھ باپ اور دادا کی رضامندی کا بھی خیال رکھا جائے گا. البتہ تھوڑا سا فرق ہے متا میں اور نکاح میں، اسی لیے بعض مقامات پر جہاں نکاح ممکن نہ وہاں سے انسان متا کر سکتا ہے، بلکہ کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے. وہی فرق ہم بتا رہے تھے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہوگا لذت کو حاصل کرنا، لیکن متا کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لذت حاصل کی جائے اور لذت سے ہٹ سکتا ہے، لذت سے ہٹ کر بھی کوئی اور مقصد متا کا ہو سکتا ہے. اسی لیے نکاح میں اگر عورت یہ شرط رکھے کہ مرد متا کر لے مگر مجھ سے صحبت نہ کرے تو یہ شرط ناممکن، لیکن متا میں اگر عورت یہ شرط رکھے تو یہ شرط بالکل ممکن بھی ہے اور مرد کے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. البتہ اگر متا سے پہلے لڑکی نے یہ شرط رکھی اور پھر متا ہو گیا اب صحبت کرنا حرام، البتہ بعد میں جس وقت بھی لڑکی اپنی اس شرط کو ختم کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ شرط بخود ختم ہو جائے اور لڑکا یعنی اس کا شوہر متا والا لڑکا بھی عورت کا شوہر ہی کہلائے گا، اس کے شوہر کو صحبت کا حق حاصل ہو جائے
گا.
ہاں نہیں، ایک دفعہ شرط ختم کر دی گئی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تو دوبارہ وہ شرط واپس نہیں لا سکتی کہ آج ختم کر دے کل دوبارہ شرط لے آئے پرسوں ختم کر دے، یہ ممکن نہیں تھی، بلکہ اگر ایک مرتبہ شرط ختم کر دی تو ختم. اچھا متا کے اندر یہ مسئلہ، اگر شرط رکھ دی گئی تو ٹھیک، اور اگر لڑکی نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی اور متا ہو گیا تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ متا کے اندر بھی نکاح کی طرح سے لڑکی سے یعنی اپنی بیوی سے صحبت کی جائے، یہ واجب. البتہ اگر لڑکی کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں، تو اس طرح عام نکاح میں جب چار مہینے میں ایک مرتبہ صحبت واجب ہوتی، لیکن اگر بیوی راضی ہو جائے کہ مجھے ضرورت نہیں تو اس صورت میں وہ مرد اگر صحبت نہ کرے تو گناہگار نہیں بنے، اسی طرح ہوتا ہے. اگر شرط رکھ دی گئی پہلے کی کہ صحبت نہ ہو تو خیرہ صحبت نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی قسم کے لذت مرد اپنی بیوی سے حاصل کر سکتا ہے. اور اگر شرط نہیں رکھی صحبت کرنے یا نہ کرنے تو متا ہونے کے بعد اب مرد کے لیے واجب ہے کہ 4 مہینے میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کے حق کو ادا کرے. البتہ اس حق کو بیوی ختم کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس 4 مہینے میں صحبت ہونی چاہیے. اچھا متا میں اور نکاح میں تو دو تین اور بڑے فرق ہیں. میں پہلا یہ تھا کہ متا میں عورت کا نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری نہیں. عورت کے لیے لباس کا یا رہائش کا یا غذا کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری نہیں. اور یہاں تک کہ اگر عورت حاملہ ہو جائے اسی مرد کی وجہ سے, یعنی عورت کے پیٹ میں اسی مرد کی اولاد, تو پیدائش کے بعد تو اولاد کا تمام خرچہ باپ برداشت کرے گا. عام نکاح کے بعد بھی اور متا میں بھی جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل عام نکاح کی مانند ہوگا. یعنی پیدا ہونے کے بعد, جس دنیا میں آنے کے بعد, اس بچے پر جتنا خرچہ ہے وہ سب باپ برداشت کرے گا. البتہ جس وقت تک وہ بچہ پیٹ میں ہے اور عورت حاملہ, اس وقت جتنے بھی خرچے ہوں گے عورت کے اوپر یا اس کے بچے کے اوپر, اس کا مرد سے کوئی تعلق نہیں اور وہ بھی مرد کے اوپر واجب نہیں. خاص طور پر اس مسئلے کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کا نان و نفقہ تو مرد پر واجب نہیں, لیکن اگر عورت حاملہ ہو جائے تو مرد پر متا میں بھی اس عورت کا نان و نفقہ واجب ہو جاتا, کیونکہ اب وہ اپنے بچے کا خیال کر رہا ہے جو عورت کے پیٹ میں. تو آج کل کے بہرحال مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, نہ عام حالت میں عورت کا نان و نفقہ واجب ہے اور نہ حاملہ ہونے کے بعد عورت کے کسی قسم کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری. اٹھا لے بہت بہتر, اور نہ برداشت کرے کوئی خرچہ, بالکل منع کر دے تو کوئی وہ اس کے اوپر شرن کسی قسم کا گناہ نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ متا کے اندر عورت اور مرد, میاں اور بیوی, شوہر اور بیوی, لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. عام نکاح میں جس وقت نکاح ہوگا اس وقت مرد عورت کا وارث بن سکے گا. اگر بیوی کا انتقال پہلے ہوا, اس نے کچھ جائیداد کچھ پیسہ چھوڑا, تو شوہر کو اس میں سے حصہ ملے گا. اولاد نہیں ہے تو آدھی جائیداد, اولاد ہے تو چوتھائی جائیداد. اور اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی اس کی میراث میں سے حصہ لے گی. اولاد ہے تو چوتھائی حصہ لے گی, اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ لے گی, اور اولاد ہے تو آٹھواں حصہ, اس کی تفصیل میراث میں آئے گی. لیکن متا کے اندر ہیں تو وہ شوہر اور بیوی, لیکن کسی کے مرنے سے دوسرے فریق کو اس کی جائیداد میں یا میراث میں کسی قسم کا حصہ نہیں ملتا. لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے, وہ یہ کہ اگر متا کے وقت شرط رکھتے لڑکی کہ میں متا کر رہی ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری میراث میں مجھے حصہ دیا جائے, اگر شرط رکھ دی جائے تو اب مرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی عام حالات میں متا والی عورت اپنے شوہر کی میراث نہیں لے سکتی, لیکن شرط رکھ دے تو اس کو میراث ملے. یا اس کا الٹا مسئلہ, شوہر یہ شرط رکھ دے کہ میں تم سے متا کر رہا ہوں, مجھے شرن جو ہے عام حالت میں خالی میں متا کر دوں تو تمہاری میراث میں کچھ نہیں ملے گا, مگر میں اس شرط پر متا کروں گا کہ تم اپنی میراث میں سے میرا حصہ رکھو, اور بیوی مان لے تو اب بیوی اگر پہلے مر جائے تو اس کی میراث میں سے شوہر کو حصہ ملے, اور چاہے تو دونوں شرط رکھیں. شوہر اور بیوی متا کے بعد یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی میراث کا حصہ لیں گے, تو انتقال کے بعد میراث کا حصہ ملے گا اور دوسرے وارثوں کو روکنے کا حق نہیں. جتنا جتنا بتایا گیا, اور اگر شرط نہ رکھیں تو اب مرنے کے بعد کسی کے مرنے کے بعد بھی دوسرے فریق کو کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. اچھا متا کے اندر اور نکاح میں چوتھا فرق یہ ہے کہ عام نکاح میں اگر مہر کا تذکرہ نہ کیا جائے تو نکاح صحیح, اور اس لڑکی کو اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کی طرح کا مہر دے دیا جائے گا. متا میں اگر مہر کا تذکرہ نہ کیا جائے تو متا ہی غلط, بالکل غلط, اور دوبارہ ذمہ پڑھنا پڑے گا اگر اس متا کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں. پانچواں فرق یہ ہے کہ نکاح میں تو کوئی مدت نہیں ہوتی, نکاح ہو گیا اب یہ نکاح اس وقت تک چلے گا کہ جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے دے یا جب تک کہ کسی ایک کا انتقال نہ ہو جائے. لیکن مدت کے اندر مدت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے, اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ آئے سوئی کا یہ فتویٰ کہ وہ مدت بھی اتنی ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اتنی ہونا چاہیے کہ جتنی مدت عام طور پر ایک مرد اور عورت کی عمر کی ہوتی ہے. مطلب متا کے اندر اگر 200 سال کا متا پڑھوا لیا جائے تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ عام طور پر ہو سکتا ہے کوئی ایسا کیس ہو کہ 200 سال تک کوئی مرد زندہ رہتا ہے, جو عورت زندہ رہتی, مگر عام طور پر کیونکہ 200 سال تک عمر نہیں ہوتی اس لیے اتنی مدت کا مقامر ہے. تو اب 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جتنا عام ایوریج وہاں پر ایج چل رہی ہے اس میں 10-15 سال بڑھ جائیں تب بھی صحیح. لیکن اگر اتنی مدت کا مقا کروا لیا زیادہ سے زیادہ کہ جتنی عمر نہیں ہوتی ایک عام مرد اور عورت کی تو وہ مدعا غلط. اسی طریقے سے کم کے بھی حل ہے. کم سے کم مدعا اتنی مدت کا ہونا چاہیے جس میں کوئی لذت اٹھانا ممکن ہے. صحبت نہیں بلکہ کوئی بھی لذت اٹھانا ممکن ہے. کیا ہے اب یہ مسائل جگہ کے ہیں, بعض اوقات بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن بات باتیں کرنے کو. چاہے فرض کیجیے کہ لذت صرف جسم کو چھو نہیں ہے, کم از کم ابھی بھی اگر کوئی ایک مائکرو سیکنڈ کا مدعا پڑھوا لے تو وہ غلط ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ اتنی کم مدت کا ہے کہ اس کے اندر غالباً کوئی مرد کسی عورت سے کسی قسم کی لذت نہیں اٹھا سکتا. تو کم سے کم مدعا کی مدت اتنی ہونا چاہیے جس میں مرد عورت سے کوئی لذت اٹھا سکے. صحبت نہیں کسی قسم کی بھی لذت چاہے صرف چھونے ہی کی لذت کیوں نہ. اور زیادہ سے زیادہ مدعا کی مدت اتنی ہونا چاہیے جتنی عام طور پر مرد اور عورت کی عمر ہوتی ہے. تو یہ مدت کا تذکرہ مدعا میں ضروری ہے. اور اگر مدت کا تذکرہ مدعا میں نہیں کیا تو اب کیا ہوگا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مدعا غلط ہو گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ مدعا جو ہے وہ عام نکاح بن گیا. آقا رسول کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر مدت کا تذکرہ نہیں کیا تو وہ مدعا صحیح رہا مگر وہ ایک عام نکاح بن گیا. اور جس طریقے سے دائمی نکاح کے احکامات ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے کہ بیوی کو نان و نفقہ بھی دو, میراث بھی ملے گی, وہ سارے کے سارے احکامات آ جائیں گے. اب جب مدعا کیا جائے تو عورت کو یہ 3-4 بار تو آپ نے سن لی تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورت کچھ گھاٹے گئے. مرد کی طرف سے عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں, نہ نان و نفقہ دینا ہے نہ میراث میں حصہ دینا ہے, چاہے تو صحبت سے بھی دور ہٹ سکتا ہے, ہم بستری کا بھی حق نہیں. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مرد کا کوئی حق ادا کرنا ضروری نہیں. اسی لیے اگر اس نے شرط رکھ دی کہ تم صحبت نہ کرو, ٹھیک ہے, صحبت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور عورت کے لیے دوسرا یہ حق تھا, دوسری یہ ذمہ داری کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. مدعا کے اندر اگر گھر سے باہر نکلنے سے شوہر کا حق ختم ہوتا ہے, شوہر کا حق کیا ہے؟ بیوی سے لذت کو حاصل کرنا. صحبت کی شرط لگائی ہے کہ صحبت نہ کرو تب بھی دوسری لذت تو مرد حاصل کر سکتا ہے. تو اگر بیوی گھر کے اندر رہتی مثلا شاید کچھ پیچیدہ کر گئے, بارہ مختصر بھی تھی کہ مرد کو تو عورت کا کوئی حق نہیں دینا ہے اور عورت کو کیا شوہر کے اس حق کی ادائیگی کرنا ہے کہ جیسے عام نکاح میں تھا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے. تو مدعا میں یہ کہ اگر شوہر کا حق ختم ہو رہا ہے تو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. مثلا شوہر اسی وقت کوئی لذت حاصل کرنا چاہتا اور عورت اسی وقت گھر سے نکلنا چاہے, یہ حرام. اور اگر شوہر کا حق ختم نہیں ہو رہا, مدعا کرا کر فرض کیجیے شوہر ایک ہفتے کے لیے گیا ہوا ہے حیدرآباد, اب پتا ہے کہ نہیں آئے گا واپس, یقین ہے, تو اب اگر گھر سے نکلے عورت نکاح میں تو پھر بھی نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ نکاح میں یہ مسئلہ تھا کہ شوہر کا حق ختم ہو یا نہ ہو گھر سے نکلنا حرام ہے بغیر شوہر کی اجازت. مدعا میں یہ کہ اس وقت تو گھر سے نکلنا حرام ہے جب شوہر کا حق ختم ہو رہا ہو, لیکن اگر شوہر کا حق ختم نہیں ہو رہا, شوہر کا حق صرف لذت حاصل کرنا ہے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, آقا رسول کہتے ہیں کہ پھر بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن آقا خمینی اجازت دیتے ہیں کہ اگر شوہر کا حق ختم نہیں ہو رہا, شوہر کے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, تو عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. چنانچہ آقا رسول کے مقلد بھی احتیاط واجب کی وجہ سے آقا خمینی کے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. اور ایک ضمنی مسئلہ بتا دیں کہ مدعا کے وقت یہ شرط بھی رکھی جا سکتی ہے کہ بیوی جب چاہے گی گھر سے تمہاری اجازت کے بغیر نکل جائے گی, لڑکا راضی ہو جائے, تو آپ خود کے نزدیک بھی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. اچھا, اب ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا آتا ہے, وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ آپ کسی سے مدعا کرنا چاہ رہے ہیں, اب کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھو تمہیں نان و نفقہ نہیں ملے گا, میراث نہیں ملے گی, ہم جس طریقہ آپ نہیں, یہ ساری چیزیں عورت کو کیا بتا؟ اس کو تو آپ نے بتایا کہ مدعا نکاح کی طرح سے ہوتا ہے, اس کو یہ سب نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں میرا حق نہیں بنتی ہیں. وہ سمجھی کہ میں مدعا کروں گی تو مجھے مکان بھی دے گا شوہر, کھانے پینے کا انتظام بھی کرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے مدعا کر دیا اور اسے یہ چیزیں پتا نہیں تھی کہ یہ میرا حق نہیں بنتی, تو کیا وہ مدعا توڑ سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے, یا مدعا صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ مدعا کرنے جا رہی ہے تو خود تحقیق کرے کہ مدعا کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, کیا ملے گا کیا نہ ملے گا. مرد کے لیے نہ اس کو بتانا ضروری اور اگر نکاح کے بعد عورت نے شور مچایا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں دھوکا کھا گئی، تب بھی مرد کے لیے اس کو طلاق دینا یا جدا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ مدعا بالکل صحیح، وہ عورت کا اپنا نقصان ہے اس میں کہ کیوں اس نے مسائل کو نہیں سیکھا۔ تو اگر عورت کو یہ باتیں پتا نہ ہو اور وہ غلط فہمی میں مدعا کر دے، بعد میں اسے پتا چلے، تب بھی وہ مدعا عورت ختم نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ مدت نہ آ جائے یا شوہر خود اس مدت کو نہ بخش دے۔ یہ ہو گیا مدعا کا یہ مسئلہ۔ اب آخر کے چار مسئلے ہیں اور پھر وہ ختم ہوتی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ جس عورت سے مدعا کیا جائے، اب جب تک کہ مدت ختم نہیں ہو سکتی وہ عورت کسی دوسرے سے نہ مدعا کر سکتی ہے نہ نکاح کر سکتی ہے، اور خود اس مرد سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مدعا کیا تھا 6 مہینے کو، 4 مہینے کے بعد اب نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک کہ وہ 6 مہینے کی مدت ختم نہ ہو جائے اس لڑکے اور لڑکی میں یا اس شوہر اور بیوی کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب مدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد فوراً اس کے بعد عورت اپنا حصہ گزارے گی۔ ہاں وہ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر 6 مہینے کی مدت کا مدعا کیا، جب تک کہ مدت ختم نہ ہو اس وقت تک اگر یہ چاہیں کہ ہم نکاح کر لیں تو وہ ممکن نہیں۔ اچھا 6 مہینے کے بعد یہ ممکن ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد ہوتا بھی ایک نکاح، اس کا بھی ایک عدت، وہ عدت گزارے گی عورت، پھر اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا ہے یا مدعا کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ البتہ اگر اسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے دوبارہ، یا دوبارہ اسی مرد سے مدعا کرنا چاہتی ہے، تو مدت ختم ہوتے ہی اسے ہی کے اندر اگر اسی مرد سے چاہے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ مدعا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا اب یہ مسئلہ کہ فرض کیجئے کہ 6 مہینے کی مدت کا انتظار نہیں کر سکتے، لڑکے اور لڑکی نے مدعا کر لیا پر کیجئے والدین کو نہیں بتایا اور والدین نکاح کی تیاری کر رہے ہیں 4 مہینے کے بعد، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یا تو 6 مہینے تک انتظار کرے اور یا مرد باقی جتنی مدت ہے وہ اپنی بیوی کو بخش دے، 4 مہینے بعد کہے کہ میں نے 2 مہینے تمہیں بخش دی، تو یہ ایک طرح سے طلاق ہو گئے، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب عورت عدت گزارے گی، کسی اور مرد سے اگر اس کا نکاح ہو رہا تو اب بغیر عدت کے دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرا سکتی، اور اگر کسی مرد سے دوبارہ چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ 4 مہینے کے بعد 2 مہینے مرد نے بخشے، عدت شروع ہوا، عدت میں اسی مرد سے نکاح ہو جائے، تو یہ بالکل ممکن۔ اب یہاں پر وہی ایک مسئلہ آ کر سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد نے مدعا پڑھوا لیا بغیر والدین کی رضا مندی کے یا اجازت کے یا اس طرح، ٹھیک ہے وہ شروع ہو گیا مدعا، 6 مہینے کا مدعا پڑھوایا، 4 مہینے کے بعد پتا چلا کہ والدین اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں، تو مرد اگر فوراً مدت وقت بھی دے تب بھی یہ 45 دن کے اس عورت کا عدت جس کے اندر یہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، تو پہلے سے اس چیز کا خیال کرنا۔ یہ ایک مسئلہ تو وہ تھا کہ وہی لوگ دوبارہ شادی کرنا چاہیں، لیکن ایک مدعا وہ بھی ہوتا ہے جو مثلا دفتر والے نے پڑھوا لیا تاکہ جنگات کام ہوتا ہے سیکورٹی سے، ہاتھ پاس ٹچ ہو جاتا ہے چلو مدعا پڑھ لیں، لیکن اب اس صورت میں اس کا خیال کرنا کہ یہ مرد اگر مدت وقت بھی دے تب بھی اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا رشتہ نہ بدل جائے۔ اب آخر کے 2 مسئلے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدعا جو ہے وہ اس میں مدت کا تو مسئلہ ہے کہ کم سے کم کتنی مدت، زیادہ سے زیادہ کتنی مدت۔ مہر کا مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ مہر کے اندر بھی شریعت نے کوئی حد نہیں بتا دی، ایک شربت کا پیالہ بھی مہر بن سکتا ہے اور پورا شہر بھی اٹھا کر مہر میں دیا جا سکتا ہے، مہر میں بھی لا قلت ولا کثرۃ، نہ کوئی کمی شریعت نے بتائی نہ کوئی زیادتی، حیثیت کے مطابق ہو، لیکن مدعا بہرحال صحیح ہے، جتنا کم مہر ہو یا جتنا زیادہ مہر۔ اور یہ بھی ہم نے مسئلہ بتایا کہ مہر میں کچھ دینا ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر یہ وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا یا توضیح کے کچھ مسئلے یاد کرا دوں گا، یہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مدعا میں تعداد بھی کچھ نہیں ہے، 1, 2, 4, 10, 12, 50, 1,000, 2 لاکھ, 2 لاکھ، جتنے سے مدعا کر سکتا ہے انسان کر لے، اس میں بھی لا قلت ولا کثرت، نہ کوئی کم سے کم تعداد ہے کہ اتنے سے مدعا کرنا ہے، نہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ البتہ مدعا کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کس عمر کی لڑکی اور لڑکی کا مدعا ہو سکتا ہے، زیادتی میں تو کوئی حرج نہیں، جتنے سال کا مرد ہو جتنے سال کی عورت، کمی کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے۔ عام علماء تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جتنی چھوٹی بھی ہو اس سے مدعا ہو سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں، لڑکے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا چھوٹا لڑکا کہ جو کسی قسم کی لذت کو حاصل کرنے کے ابھی قابل نہیں ہوا، کتنی اس کی عمر کم، 1 مہینہ 2 مہینہ سال 1.5 سال 2 سال، کہ ابھی وہ کسی قسم کی لذت حاصل نہیں کر سکتا، لڑکی چھوٹی ہو لڑکا بڑا ہو لذت حاصل کی جا سکتی ہے چاہے خالی پوسا دے، لیکن اگر لڑکا چھوٹا ہو اور لڑکی بھی یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو لڑکی میں تو کوئی حد نہیں ہے عمر کی، ایک دن کی بچی سے بھی مدعا ہو سکتا ہے. لڑکے کے اندر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا چھوٹا لڑکا کہ جو کوئی لذت حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے تو احتیاط واجب ہی ہے کہ اس کا مدعا صحیح نہیں. اب اس کا مدعا کرایا کیوں جائے؟ جس کے دماغ میں یہ سودا سمایا ہے کہ اتنے چھوٹے لڑکے کا مدعا کرائے، تو یہ ہوتا ہے یہاں پر محرم و نامحرم کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات اتنے چھوٹے لڑکے کا مدعا کرا کر انسان محرم بن سکتا ہے، مثلا لڑکے کا باپ محرم بن جائے گا اس لڑکی کا خسر ہونے کی بنا پر جس سے اس نے اپنے بیٹے کا مدعا پڑھوایا. تو محرم و نامحرم کے مسئلے میں یہ آتا ہے کہ چھوٹے بچے سے یا چھوٹی بچی سے مدعا پڑھوا لیا جائے تاکہ کچھ محرم رشتے دار میں آسانی ہو جائے. لیکن آپ آئے خوشی کہتے ہیں کہ لڑکی اگر چھوٹی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے مدعا بھی ہو جائے گا اور مدعا ہونے کے بعد اس سے لذت حاصل، ہر قسم کی لذت اٹھائی جا سکتی ہے سوائے سوبر سے، وہ تو نابالغ لڑکی سے حرام. البتہ لڑکا اگر اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے کسی قسم وہ لڑکا کوئی لذت حاصل کرنے کے قابل نہیں، اتنا چھوٹا ہے تو اس کا مدعا نہیں ہو سکتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر. اور پھر محرم و نامحرم جتنے بنیں گے اس رشتے سے وہ سب سے سب غلط. اور مدعا کے سلسلے کا بالکل آخری مسئلہ کہ مدعا کے بعد اگر شوہر مدت بخش دے بیوی مہر تو دینا، اب اگر اس نے مدت بخش صحبت کرنے سے پہلے ہی مدت بخش دی کہ ٹھیک ہے مدعا ہوا صحبت نہیں کی کہا کہ میں مدت بخشتا ہوں، تو جتنا مہر طے پایا تھا اس کا آدھا مہر اس کو دینا ہے. وہی نکاح کا مسئلہ کہ اگر نکاح ہو جائے اور صحبت سے پہلے طلاق دے دے شوہر یا مر جائے تو لڑکی کو آدھا مہر ملے گا. وہی مدعا کا مسئلہ کہ مدعا اگر ہو جائے اور صحبت سے پہلے مدعا والی عورت کو طلاق مل جائے یعنی اس کی مدت ختم ہو جائے بخشتے شوہر تو آدھا مہر دے گا، صحبت کے بعد مدت بخشتے تو پورا مہر اسے دینا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ہی مدعا کے اہم اہم مسائل مکمل ہو گئے. اب آئیے اس کے بعد فقہ کی گفتگو، جو ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے ہمارا، وہ ہے عورت اور مرد کے لیے کتنا کتنا پردہ کرنا واجب ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا کب جائز ہے کب حرام ہے، چھونا کب جائز ہے کب حرام ہے، آواز کا سننا، گفتگو کرنا، یہ ساری گفتگو محرم و نامحرم کے مسائل. اور یہ گفتگو آج شروع ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یہ موضوع مکمل ہو جائے اور مکمل طریقے سے اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی ایک ایک مسئلے کو لیتے ہوئے. یہ ہم بتا دیں کہ ابتدا سے جب سے چار ساڑھے چار سال پہلے کا یہ سلسلہ شروع ہوا توسیع المسائل کے جتنی ہیڈنگز ہیں اس کے مطابق ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. تو توسیع میں اب آئی ہے ہیڈنگ نکاح کرنے کے احکام، مرد عورت کو کس طرح دیکھے، عورت مرد کو کس طرح دیکھے. یہ مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ عام بھی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے اور پیش بھی آتا ہے. اب سب سے پہلے اس مسئلے پر ہم آتے ہیں کہ عورت کو اپنا کتنا جسم چھپانا ہے اور مرد کو اپنا کتنا جسم چھپانا ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ مسئلہ بتائیں گے کہ عورت کی آواز مرد سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، عورت مرد کی آواز سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی. اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، کب جائز ہے کب حرام. اور آخر میں یہ آئے گا کہ مرد عورت کو کب چھو سکتا ہے کب نہیں چھو سکتا ہے. مکمل ہماری گفتگو ہوگی اس مسئلے پر کہ جس میں پردہ، دیکھنا، سننا اور چھونا، یہ تمام مسئلے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. اب اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا شروع کریں وہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں دوڑا لیں، ہم نہیں بتائیں گے آج، آئندہ تو بتانا ضروری ہے. آج اس لیے نہیں بتائیں گے کہ وقت کم ہے اور وہ مسئلہ بہت بتایا ہے ہم نے، زیادہ وقت لگے گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے رشتے دار محرم ہیں کتنے نامحرم، وہ سات یا نو جو آپ کو بتائے گئے تھے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے پوری گفتگو آپ سنیں. آئیے سب سے پہلے اس مسئلے پر کہ مرد کے لیے کتنا پردہ یعنی اپنا کتنا جسم مرد کو چھپانا واجب. جسم چھپانے کی شریعت میں دو قسمیں، ایک حالت نماز میں جسم چھپانا اور ایک عام حالت میں جسم چھپانا. پہلے ہم مرد کا مسئلہ لیتے ہیں. حالت نماز میں مرد کے لیے واجب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو آگے اور پیچھے سے چھپائے، بس. حالت نماز میں مرد کے لیے صرف اتنا جسم چھپانا واجب ہے، چاہے کوئی اس کو دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، روشنی ہو یا تاریکی، ہر صورت میں حالت نماز میں مرد کے لیے اپنا اتنا جسم چھپانا واجب ہے. البتہ تاکید زیادہ اس چیز کی کہ کم سے کم ناف سے لے کر زانو تک جسم کو ضرور چھپایا جائے، لیکن یہ بھی صرف سنت. واجب صرف شرمگاہ کو چھپانا، یعنی وہ انڈر ویئر جو ہے وہ اگر انسان پہن لے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل صحیح. البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے رنیکر جو آتی ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک کا جسم چھپے. مرد کے لیے حالت نماز میں کتنا پردہ واجب، عورت کے لیے حالت نماز، چاہے عورت کو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، روشنی ہو یا تاریکی ہو، عورت کا حالت نماز میں یہی پردہ رہے گا. کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپائے گی، یہاں تک کہ سر کے بال بھی چھپائے گی، صرف تین چیزوں میں اس کو سہولت دی. پہلی چیز، چہرہ کھولا جا سکتا ہے حالت نماز. نماز کے مسئلے کو عام حالت سے نہیں لائیے گا، یہ نماز کا مسئلہ ہے. یعنی اگر عورت گھر کے کمرے میں تالا لگا کر بھی نماز پڑھے تب بھی اسے یہ پردہ کرنا ضروری ہے. نماز کی حالت میں عورت کے لیے اپنے آپ کو پورے جسم کو چھپانا ہے، یہاں تک کہ سر کے بال بھی چھپانا ہے. صرف تین حصوں کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کو کھولا جا سکتا ہے. ایک، اپنا چہرہ. چہرہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ یعنی اتنا حصہ جو وضو میں دھونا واجب، صرف اتنا حصہ عورت کھول سکتی ہے، کان نہیں کھول سکتی، بلکہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان جتنا حصہ عورت کے چہرے کا آتا ہے وہ کھولنا اس کے لیے اتنے کھولنے کی اس کو اجازت دی گئی. اور اس میں بھی مسئلہ یہ کہ جتنا کھولنے کی اجازت ہے ذرا اس سے کچھ بڑھا کر وہ اپنے آپ کو چھپا لے. مثلاً فرض کیجیے کہ آدھا رخسار کھول سکتی ہے، ذرا اور آگے تک پردہ کر تاکہ یقین ہو جائے کہ جہاں تک کھولنے کی اجازت جب میں نے اس سے زیادہ چھپا لیا ہے تو وہ تو یقیناً چھپ گیا ہوگا. دوسرا، ہاتھ، گٹوں تک، دونوں گٹے، یہاں تک ہاتھ، ہاتھ کی پشت بھی اور ہاتھ کی ہتھیلی بھی عورت کھول سکتی ہے حالت نماز، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اس کے اوپر گٹے کے اوپر، صرف یہ والے گٹے. اس کے اوپر فرض کیجیے کہ اگر جہاں تک کبھی اس کا جمپر ہے کہ گھڑی نظر آ رہی تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ ہاتھ وغیرہ اس کی نظر آ رہی ہے. چاہے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو اور رات کی تاریخی، تب بھی یہ اس کے لیے چھپانا ضروری ہے. اور تیسری چیز، پیر، گٹے سے لے کر جو پیروں کے گٹے ہیں اس سے آگے کا وہ تمام حصہ جس پر مسا کیا جاتا ہے وہ عورت کھول سکتی ہے، اور پاؤں کا تلا جو ہے وہ عورت حالت نماز نہیں کھول سکتی. پاؤں کا تلا کس وقت کھلے گا؟ پچھلے کی حالت میں. رکوع میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں تو پاؤں کا تلا چھپا رہے گا زمین سے کھل سکے، لیکن جب عورت سجدے میں جائے اور اپنے پاؤں کو سیدھا رکھے گی یا انگوٹھا زمین سے لگے تو پاؤں کا تلا اس کا ظاہر ہو جائے گا. چادر ڈال کر اس کو چھپا لے بہت بہتر، لیکن اگر اس کو نہ بھی چھپائے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح. تو حالت نماز میں عورت کا پردہ کیا ہے کہ کم سے کم اسے اپنا اتنا جسم چھپانا کہ صرف چہرہ، دونوں ہاتھ وہ بھی گٹوں تک، اور دونوں پاؤں گٹوں تک کھلے رہ سکیں، اس کے علاوہ باقی تمام کا تمام جسم اسے چھپانا. اور یہ تو ہو گیا نماز کا مسئلہ، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی اسے یہ پردہ کرنا. اب آئیے عام حالات میں عورت کا اور مرد کا پردہ. عام حالات میں مرد کا پردہ بتا دیں ہم، عورت کا تو بعد میں بتائیں گے کیونکہ آج وقت ختم ہو گیا. عام حالت میں عورت کا مرد کے لیے کتنا پردہ کرنا واجب ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہے، اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو پھر مرد کے لیے واجب ہے کہ اپنی عورتیں یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپائے. عام حالتوں میں جس طرح نماز میں واجب ہے اس طرح عام حالت میں بھی واجب ہے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو شرمگاہ کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے. یعنی گھر شوہر اور بیوی کا مسئلہ، دوسرا آقا اور کمیز کا مسئلہ، اور تیسرا ایسا چھوٹا بچہ جو اچھائی برائی بالکل کسی چیز سے واقف نہیں، اس کے سامنے اگر کوئی اس کا بغیر کسی لباس کے آ رہا ہے، یا آقا اپنی کمیز کے سامنے بغیر کسی لباس کے آ رہا ہے، یا ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے بغیر کسی لباس کے آ رہا ہے تو وہ جائے. لیکن اس کے علاوہ ہر ایک شخص سے اپنے جسم کے کتنے حصے کو جو بتایا ہے مرد کے لیے چھپانا واجب، چاہے نامحرم ہو چاہے محرم، چاہے مخالف جن سے تعلق رکھتا ہو کہیں عورت ہو، یا اسی کی جن سے تعلق رکھنے والا کوئی مرد، اس سے بھی اپنے جسم کو چھپانا واجب. اور اس سلسلے کا آخری مسئلہ کہ جس طرح مرد کے لیے اپنے جسم کے حصوں کو چھپانا واجب، اسی طرح سوائے بیوی، قمیض اور اتنے چھوٹے بچے، دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے مرد کے آگے پیچھے کے مقام کو دیکھنا حرام، چاہے لڑکت ہو یا بغیر لڑکت، دیکھنا مکمل طور پر حرام. ہاں بیوی، قمیض اور اتنا چھوٹا بچہ، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ براہ راست دیکھنا حرام ہے بلکہ آئینے میں بھی دیکھنا حرام ہے، پانی کے اندر بھی دیکھنا حرام ہے، اور کسی ایسے طریقے سے جس سے چندگار سامنے آ جائے. یہ مسئلہ ختم ہوا، اب ان شاء اللہ آگے اسی مسئلے میں کچھ باتیں رہ گئی. یہ اب جیسے آگے مسئلہ سنیں گے کہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے بعض حالات میں،
ان کے ذہن میں رہے کہ ابھی جو مسئلہ بتایا گیا تھا صرف دین کو اجازت دی جائے, اختیار میں عام حالت میں جب کوئی مجبوری نہ بھی تب بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے جسم پر گر سکتے ہیں. باقی مجبوری کی حالت میں وہ مسئلہ آئندہ آئے گا. اور عورت کتنا جسم چھپائے, عورت کا پردہ مشرق عورت کو دیکھے جس کو نہ دیکھے, یہ تفصیل میں ان شاء اللہ ہماری آئندہ وکیل بھگوان بنے گی. سب سے بڑی اہم گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی اور بار بار پیچھے جانے والے مسئلے اور ہر سال ہم انجمن میں بیان کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کے ذہن میں راضی نہیں ہوتے. تو گزارش یہ ہے کہ اتنی احتیاط سے آپ ان کو سنیں کہ اگر دوسرے کو بھی بتانا پڑے تو آپ خود بتا سکیں اور آپ کو ضرورت نہ پیش آئے بار بار ان مسائل سے دریافت کریں. ہم تقریب کی ابتدا میں جب مومنین کی تعداد کم تھی معذرت کر چکے ہیں کہ اگر سے آج ہماری گفتگو پروگرام کے مطابق تو اس دن پر ہونا چاہیے, مگر کیونکہ اندازہ یہ لگ رہا کہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات یہاں پہ آئندہ جمعے کو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر 14 نومبر کو حج سے واپسی پر آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام شروع ہوگا اور 5 یا 4 محرم ہوگی جب سے یہ سلسلہ چلے گا. تو 14 نومبر کی تاریخ آپ کے ذہن میں رہے حج کے فوراً بعد واپسی پر 14 نومبر سے سلسلہ ہم چلائیں گے. البتہ درمیان نعم البدل یعنی بہترین بدل کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ 8 ہفتے تک چلتا رہے گا. اور اگر آپ حضرات کی خواہش ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں وہی عالم دین اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اگر آپ حضرات نے زیادہ پسند کیا ہو. سلسلے گزشتہ ہفتے تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں اور بات یہ زیر بحث تھی کہ شریعت میں ایک مومن کی گردن پر دوسرے کے حقوق انتہائی اہمیت اور انتہائی تاکید کے ساتھ بتائیں, انتہائی سختی کے ساتھ. اور یہاں تک کہ پیغمبر کی روایت کہ زبان سے کوئی شخص کتنا ہی اپنے آپ کو مومن پکارتا ہے, زبان سے کوئی شخص کتنا ہی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اگر روایت پیغمبر کی تھی کہ جس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں تو یاد رکھو کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اور جیسا کہ ہم بتا رہے کہ کہنے والا ہو سکتا ہے یہ کہے کہ واہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مجھے اللہ کا یا آخرت کا منکر قرار دیں, مگر ہمارے نزدیک کہنے والا کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو اس کی گفتگو پیغمبر کی گفتگو کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھے. اور جب الگ اعلان پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس کا پڑوسی اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھوں سے یا اس کے بدن کے کسی بھی حصے سے اپنے آپ کو راحت میں محسوس نہ کرے تو یاد رکھو کہ اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ اس کا ایمان یوم آخرت کے اوپر. روایات کا واقعہ درد کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس کسی صحابی نے آ کر یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی جو ہے مجھے انتہائی ستاتا, میرا پڑوسی مجھے انتہائی تکلیف پہنچاتا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کی تکلیف پر صبر کرو. جانے والا گیا اور روایت یہ ہے کہ گزرتے کے بعد پھر پلٹ کے آیا کہ یا رسول اللہ بہت صبر کیا لیکن اب برداشت نہیں ہوتا, وہ اپنی تکلیف اور وہ اپنی اذیت کے پہنچانے سے باز نہیں آتا. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اور جا کر پھر صبر کرو. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر پلٹ کے آیا اللہ کے رسول میں نے بڑا صبر کیا, میں نے بڑی کوشش کی صبر کرنے کی لیکن میرا پڑوسی پھر بھی نہیں مانتا اور میرے صبر کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس سے دب گیا ہوں, چنانچہ وہ تکالیف پہنچانے میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے سنا ایک مرتبہ جلال کی حالت میں کہا کہ جاؤ کوئی اور جا کر علی کو سلمان کو ابو ذر کو اور نبات کو بلا کے لاؤ. لوگ پیغمبر کو حالت جلال میں دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ سانپتے ہوئے نکلے امیر المومنین کو سلمان فارسی کو ابو ذر غفاری کو نبات غوائری کو بلا کے لاؤ. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی میں تم چاروں کو ایک ساتھ مسجد نبوی میں بھیجنا چاہتا ہوں, تم چاروں جاؤ اور جا کر ایک ساتھ تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرو اور اس کے بعد سب کے سامنے میری طرف سے یہ اعلان پڑھ کے سناؤ. پیغمبر اتنی جلال کی کیفیت میں کیا روایت یہ بتا رہی کہ پیغمبر اس وقت مسلمانوں کے سامنے آنا نہیں چاہ رہے اتنی جلال کی حالت میں, اور اپنی جگہ امیر المومنین کو اور سلمان فارسی کو بھجوایا جا رہا تاکہ پتا چلے کہ کتنا اہم ترین اعلان کہ اپنے مخلص ترین صحابیوں کے ذریعے پیغمبر یہ اعلان مسجد کے اندر بھجوا رہے ہیں. تمام مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور پھر پیغمبر نے یہی اعلان کیا کہ یاد رکھو جس نے اپنے کسی ایک پڑوسی کو کسی ایک معاملے میں تکلیف دی نہ اس کا میری رسالت کے اوپر ایمان ہے نہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے اور نہ اس کا ذات الہی کے اوپر ایمان. وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مومن کہتا رہے مگر اعلان پیغمبر یہ ہے کہ اس کا ایمان خدا کے اوپر موجود نہیں. تو یہ پڑوسی توسیع کا حق کہ پیغمبر کہتے ہیں رحمت للعالمین نبی آج اتنی حالت جلال میں آ گئے صرف اس لیے کہ مومن نے اپنے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا. پڑوسی کا حق, پڑوسی کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا یہ کتنی بڑی عبادت اور اس کا اور یہ کتنا اہم ترین شریعت کا مسئلہ. گزشتہ تقریر میں ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں یا حدیث پر نگاہ کریں, آپ کو ہر مقام پر نمازی کی تعریف میں قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا, ہر مقام پر نمازی کا تذکرہ اور ہر مقام پر نمازی کو بڑے بڑے وعدے سنائے گئے. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, سورہ المؤمنون کی پہلی آیتیں پڑھ جائیے, نمازی کا تذکرہ قرآن پورا قصیدہ پڑھتا جا رہا اور اس مقام پر قصیدے کو اختتام تک پہنچاتا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ جنت کے حقدار, یعنی خدا ان کو رحمت میں جنت نہیں دے گا, عدل میں جنت دے گا, وہ جنت اپنا حق سمجھ کے لیں گے. سورہ مبارکہ انفال, جیسا کہ ہم نے بار بار سورہ انفال کی آیتیں سنائی کہ ایک مومن کے لیے اگر کبھی یہ پہچاننا کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں تو قرآن کی ان آیتوں سے بہتر کوئی آیتیں نہیں. معذلہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کی دوسری آیتیں بہتر نہیں, بلکہ کہنے کا مقصد یہ کہ ان آیتوں میں قرآن نے مومن کی پوری تعریف کو اکٹھا کر دیا اور اب کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مومن جب تک کہ اس میں یہ صفتیں موجود نہ ہو. اس لیے کہ آیت کا آغاز ہے انما المؤمنون الذین, کہ یاد رکھو صاحبان ایمان وہ لوگ, لفظ انما عربی کا لفظ ہے اور ہم نے کئی تقاریر میں یہاں بھی آپ کے سامنے اس لفظ کی حقیقت بیان کی کہ لفظ انما عربی میں اس وقت آتا کہ جب یہ بیان کرنا ہو کہ صرف اور صرف یہی گروہ مومن ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں. عربی زبان میں انما کے معنی صرف اور صرف کے ہیں. چنانچہ آیا تقدیر میں بھی انما آیا کہ صرف اور صرف اہل بیت کی خدا تقدیر فرما جاتا, تو یہاں پر انما المؤمنون صرف اور صرف مومن جلیل لوگ, ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کون لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب ان کے سامنے خدا کا نام دیا جاتا تو سینوں میں ان کے دل ہلنے لگتے ہیں, خوف خدا سے ان کی حالت بگڑنے لگتی ہے. واذا تتلى علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا, اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا, وہ اپنے ایمان کے اندر اضافہ محسوس کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں توجہ سے آپ سنتے چلیں, اس لیے کہ ہماری کچھ تقاریر پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے, تھوڑا سنتے ہیں تھوڑی کہانیاں تھوڑی خاص کی باتیں اور قصہ ختم ہو گیا. سورہ انفتار کے اندر قرآن نے یہ بتایا کہ جب کافروں کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت ہوتی ہے قالوا, وہ کہتے ہیں کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین, یہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں خدا ہمیں کیوں سنا رہا. تو کافر کی علامت یہ بتائی گئی کہ جب آیات الہی کی تلاوت ہو وہ پہلا اعتراض یہ کرتا ہے کہ یہ قصے اور کہانیاں, اور مومن کی علامت یہ بتائی گئی اذا تتلى علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا, جب اس کے سامنے خدا کی آیتیں آتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اس کے خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا. تو اس علامت سے بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قصے سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں, یا ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا. مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور چوتھی علامت یہ اور یہ پہلا عمل. اب تک کی تینوں علامتیں عقیدے سے دل سے تعلق رکھتی تھی, اللہ کا تذکرہ سنا دل ہل گیا, آیات الہیہ کو سنا ایمان بڑھ گیا, خدا پر بھروسہ. عمل کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ, وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے غار خدا میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, قرآن پہلے بھی اعلان کر چکا کہ صرف یہی لوگ مومن, ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں, اور آخر میں پھر اعلان کر رہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی صاحبان ایمان نہیں. اور اسی وجہ سے لہم درجات کو عند ربہم ومغفرت و رزق کریم, آخرت کے درجے انہی کے لیے اور بخشش کا وعدہ انہی سے ہے, اور رزق کریم, رزق تو خدا ہر ایک کو دے گا مگر عزت والی روزی, کرامت والی روزی وہ صرف ان مومنوں کو ملے گی. تو سورہ انفال کی آیتوں کی خصوصیت یہ کہ مومن کی علامتیں دوسرے مقامات پر بھی قرآن نے بتائیں, مگر کہیں پر یہ کہہ کر نہیں بتائیں کہ صرف یہی علامتیں, اور مقام پر یہ ہے کہ مومن کی کچھ علامتیں یہ ہیں, اور یہاں پر یہ کہہ کر بتایا کہ مومن کے اندر کم از کم یہ پانچ باتیں تو ہوں, ان کے علاوہ اگر کوئی یہ باتیں نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو مومن کی بنیادی صفت قرآن نے نماز قائم کرنا بتائی. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر مقام پر مومن کی علامت نماز پڑھنا بتائی جا رہی, لیکن ہمسائے کا حق, ہمسائے کا حق وہ حق ہے کہ نمازی کا قرآن, وہ قرآن جو نمازی کا ہر مقام پر قصیدہ پڑھتا, وہ قرآن کے جو غیر نمازی کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں. 76 مقامات پر قرآن میں جنت کا وعدہ, اور ان 76 کے 76 مقامات پر لفظ صراط موجود ہے کہ نماز پڑھنے والے سے ہم جنت کا وعدہ کر رہے. تو نماز پڑھنا تو ہر مومن کے قرآن میں بنیادی صفت بتائی, لیکن جب نماز پڑھنے والا مومن اپنے ہمسائے کے حق کا خیال نہیں کرتا, تو اب اسی قرآن کو دیکھیں کتنے جلال کے ساتھ اس مومن سے خطاب کیا جا رہا. اور آیت الذی یکذب بالدین, اے میرے حبیب, کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو روزے قیامت کو چھٹکاتا, جو روزے قیامت کا انکار کرتا ہے؟ فذالک یذب الیتیم, یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا, یہ وہی ہے جو یتیم کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے یہاں وراثت کے اندر یتیم کو اس کے حق سے محروم کرنا کتنا زیادہ عام, یہ مجالس کی سارے ثواب کی, سوئم کی, چالیسویں کی, فاتحہ خانی کی, وہ کھاتے کی یا کھاتے کی بکری, اور اس کے ساتھ ساتھ نظر نیاز مرنے والے کے نام پر اس کے مال سے پیسہ خرچ کیا جاتا. یتیم کا حق, نابالغ کا حق ہے, کسی کو حق نہیں کہ اس کے پیسے میں سے مرنے والے کی ذات پر بھی ایک پائی فرض کرے. قرآن یہی کہہ رہا کہ روز قیامت کو جھٹلانا والا کون ہے جو یتیم کو اس کے حق سے محروم کرتا. یہ نہیں کہا کہ کافر, یہ نہیں کہا کہ مشرک, نہیں, یہ مومن, یہ نمازی مومن جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہوگا, لیکن اگر یتیم کو اس کے حق سے محروم کر رہے تو قرآن اعلان کر رہا کہ الذی یکذب بالدین, یہ روز قیامت کو جھٹلا رہا. یہ تو قرآن کی آیت, وہ پیغمبر کی روایت تھی کہ ہمسائے کا حق ادا نہ کرنے والا آخرت کو نہیں مانتا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو شخص یتیم کو دھکے دیتا وہ روز قیامت کا قائل نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور دوسری علامت قیامت کو نہ ماننے والے کی یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ذرا دیکھیں, خالی مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے, نہیں, خود بھی کھانا کھلاؤ اور دوسرے کو بھی ترغیب دو کہ مسکینوں کا حق ادا کیا جائے, یعنی امر بالمعروف, تب جا کر تم صحیح معنوں میں قیامت کے ماننے والے بنو گے. بڑا مشہور سورہ ہے, مگر کسی نے کبھی رک کر غور نہیں کیا کہ خطاب مومن سے ہو رہا, اور یہ کہا جا رہا کہ جو شخص یتیم کو دھکے دیتا, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, یہ قیامت کو جھٹلا رہا, یہ قیامت کو نہیں مانتا. اور اب دیکھیں قرآن, وہی قرآن جو ہر مقام پر نمازی کا قصیدہ پڑھ رہا. فویل للمصلین, ویل ہو, تباہی ہو, بربادی ہو, جہنم کی وادی نصیب ہو نماز پڑھنے والوں کو. یہ مصلی, وہ نمازی کے قرآن ہر مقام پر اس کا قصیدہ پڑھ رہا, آج اسی نمازی کے اوپر قرآن لفظ ویل کے ذریعے لعنت کر رہا. 26 مقامات پر قرآن میں لفظ ویل آیا, اور 26 مقامات میں سے یہاں پر ویل آیا. صرف دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں عمل نہ کرنے والے کا ویل آیا, ورنہ ویل للمقرضین, تقدیس کرنے والوں پر ویل, ویل للمطففین, کم تولنے والوں پر ویل. نماز پڑھنے والے پر صرف ایک مقام پر قرآن نے کہا کہ ویل, یہ نماز پڑھنے والا جو اتنے بلند مقام پر ہے کہ قرآن کے کہہ رہا تھا لہم درجات عند ربہم, تمہارے درجے ہمارے پاس ہیں, اگر نماز پڑھو, مغفرت, تمہاری مغفرت ہمارے پاس ہے, رزق کریم, تمہارا عزت والا رزق ہمارے پاس ہے. اور آج کسی نمازی کو قرآن کہہ رہا ویل للمصلین, تباہی ہو, بربادی ہو, لعنت ہو, جہنم کی وادی نصیب ہو. یہ ویل کے 3-4 مختلف معنی ہیں نماز پڑھنے والے پر. الذین هم عن صلاتهم ساهون, یہ کون لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر اپنی نماز سے یکسر غافل, اپنی نماز سے لاپرواہ. علماء نے تفسیر میں لکھا کہ نماز سے غافل ہونے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, نہ رکوع کی شرطیں پتہ, نہ سجدے کی شرطیں پتہ, نہ واجبات پتہ, نہ مبتلات پتہ. وہ بھی نماز سے غافل ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے مگر صحیح نماز نہیں, اور وہ بھی نماز سے غافل ہے کہ بالکل مکمل نماز پڑھ رہا مگر والدین کی تکلیف کر کے, رشتے دار کو تکلیف پہنچا کے, یہ بھی اپنی نماز سے غافل ہے. اسے نہیں پتا کہ نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقوق الناس کو ادا نہ کیا جائے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, نماز پڑھنے والوں کا قصیدہ پڑھنے والا قرآن آج نمازی کو جہنم کی خبر سنا رہا. یہ ہماری تقریر نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں, یہ قرآن کی تقریر ہے, اور ہر شخص کو یہ پورا تقریباً زبانی یاد ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. کون نماز پڑھنے والے؟ وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. والذین هم یراءون, یہ لوگ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں. ان کی عبادت عبادت نہیں ہے, عادت ہے. نماز پڑھنا کیونکہ بچپن
گناہ سے جات قرار دیا گیا اس لیے نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ خدا کون سی نماز قبول کرے گا. اور اب دیکھیں کہ اتنا قرآن نمازی پہ ناراض ہو رہا تو اس کی غلطی کیا بتا رہا، اس کی سب سے بڑی غلطی کیا بتا رہا، بتا رہا کہ الذین یمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماعون کو روکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ماعون کو عطا نہیں کرتے. اور ماعون کسے کہا جاتا ہے؟ ماعون کہا جاتا ہے پڑوسی کا آ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا. آ کر اس نے کہا کہ ایک پیالی شکر دے دیجئے، آ کر اس نے کہا تھوڑا سا آٹا دے دیجئے، آ کر اس نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں پلیٹیں کچریاں وغیرہ دے دیجئے. ماعون یہ روز مرہ استعمال کی چیزیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لیتا ہے اور کام نکلنے کے بعد واپس کر دیتا ہے. تو قرآن ایسے نمازی کو ہماری نگاہ میں کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ آ کر اس نے کوئی چیز مانگی ہم نے کہا کہ نہیں ہے واپس کر دیا، مگر قرآن اس کو کتنی بڑی چیز بنا رہا کہ پورے سورے کا نام سورہ ماعون قرار دیا. اور فویل للمصلین، وہ نماز پڑھنے والا جس کی روزی خدا کے پاس، جس کی مغفرت خدا کے پاس، جس کا درجہ خدا کے پاس، لیکن اس نے اپنے ہمسائے کے حق کو ادا نہیں کیا، ہمسائے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں عطا نہیں کی، تو قرآن آج اسی نمازی کو ویل سنا رہا، آج قرآن اسی نمازی پہ لعنت کر رہا، آج قرآن اسی نمازی کو جہنم کی وادی کی طرف پھینک کے لے جا رہا. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ نماز پڑھنے والے جو حقوق الناس کو ادا نہیں کرتے، جو والدین کا خیال نہیں کرتے، لیکن نہیں، نماز پڑھنے اور رشتہ دار کے حق کا کچھ اتنا گہرا تعلق ہے ہمسائے کے حق کا کہ قرآن نے نمازی کی برائی کی تو سب سے پہلے اسی بات پر اسے پکڑا کہ وہ اپنے ہمسائے کو استعمال کی چیزیں کیوں نہیں دیتا. ہمارا وہ تصور بھی ٹوٹ گیا کہ ہمسائے سے تعلق نہ رکھو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی اس کا حق ہو گیا. نہیں، قرآن کہہ رہا کہ یہ حق نہیں، آگے بڑھنا ہے، اس کو راحت پہنچانا ہے، اس کو آرام پہنچانا ہے، اس کو ضرورت کی چیزیں عطا کرنا. تو وہ جو تصور ذہنوں کے اندر ہے، اور ان شاء اللہ واقعات آئیں گے تو اس کی وضاحت ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے، کہ یہ تصور بہت سے ذہنوں کے اندر کہ ٹھیک ہے ہم رشتے ہم پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اس کا حق ادا ہو رہا. قرآن کہہ رہا نہیں، تب بھی تمہارے اوپر لعنت ہے، تب بھی تمہارے اوپر بیل ہے، آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اس کو استعمال کی ضرورت کی چیزیں عطا کرو. تو اب ذرا دیکھیں کہ نمازی کی جب وہ نماز کہ جس کی علامت مومن کی علامت یہ نماز پڑھنا، اور قرآن اس نمازی کو بھی ہمسائے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی جانب لے جا رہا، تو ہم کس طرح سے ہمسائے کے حق کو اتنی آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیں گے؟ یہ سورہ ماعون ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زبانی یاد بھی کریے، اس لیے کہ دوسروں کو بتانے میں کام آئے گا، اور ایک ایک جملے کے اوپر غور کر کے چلیں کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ قیامت کا نہ ماننے والا تو اس کی علامت یہ بتائی کہ یتیم کو حق نہیں دیتا. اب جب قرآن کہہ رہا کہ یہ یتیم کو حق نہیں دے رہا اس لیے قیامت کو نہیں مانتا، وہ لاکھ پیستا رہے چیختا رہے کہ میں مومن ہوں، ہم اس کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ پیغمبر کی روایت پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کتاب لاؤ دکھاؤ ضعیف ہے صحیح، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے اور ذہن میں رہے کہ نمازی، لیکن اس سے یہ تصور ذہن میں نہ آنے پائے کہ یہ نماز پڑھنا تو پھر بیکار ہو گیا، چھوڑو نماز نماز کو، نماز بھی جا رہی ہے ہماری اور ساتھ ساتھ اتنا گناہ بھی ہو رہا، یہ تصور نہ رہے، یہ فکرے کر دی. جب ایک مرتبہ یہ کہتا کہ شراب نماز سے افضل، یزید کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ شراب نماز سے افضل، اس لیے کہ شرابی کو قرآن نے کہیں بیدن نہیں کہا، نمازی کو قرآن نے بیدن کہا. یہ فکر یزید ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب ہمسائے کا حق ادا نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بیکار ہو رہی ہے، چلو اس نماز کو بھی چھوڑو، کیوں بلا وجہ اتنی زحمت میں ڈالیں؟ نہیں، فکر مومن کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ہمسائے کا حق ادا کرنا نماز کو صحیح کرنے کے لیے ضروری، یہ پورا سلسلہ عبادتوں کا ملتا چلا جائے گا. تو یہ مختصر سی آیتیں ہمیں یہ بتا رہی کہ ہمسائے کا حق کتنا بڑا، ہمسائے کا حق کتنا اہم ہے، اور اسی لیے ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنے والے اتنا ہی زیادہ ڈرتے بھی ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمسائے کے حق کی تاکید روایت میں بھی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اس کی پابندی کی. ہمارے عالم کا مشہور واقعہ کہ ان کے مکان کے اندر چوہے کثرت سے ہو گئے، اور چوہوں کی کثرت ان کے آرام میں بھی پھلن ڈالتی تھی، عبادتوں میں بھی پھلن ڈالتی تھی، کھانے اور پینے کی اشیاء بھی ختم ہوتی تھی، مالی نقصان بھی ہوتا تھا. کسی نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ چوہے ہو گئے، آپ ایک بلی پال لیں، بلی آئے گی، دو چار پانچ چوہوں کو کھائے گی, چوہے خود ہی مکان چھوڑ کے بھاگیں گے. جواب دیا کہ تم نے یہ کیسی بات کہہ دی, اگر میں بلی کو پالوں گا وہ دو چار پانچ چوہے کھائے گی اور اس کے بعد چوہے میرے مکان کو چھوڑ کر پڑوسیوں کے مکان میں داخل ہو جائیں گے, جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا, بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میری وجہ سے پڑوسی کو پہنچے. یہ اتنی احتیاط اسی لیے کہ فوائد للمصلین قرآن چیز چیز کر اعلان کر رہا کہ اگر پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا تو یاد رکھو تمہاری نمازیں بھی تمہارے کام نہ آنے پائیں گی. روایات میں کثرت کے ساتھ اور انتہائی شدت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ پڑوسی کے حق کا خیال رکھو, پڑوسی گناہگار بھی ہے تب بھی پڑوسی کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھو, اس لیے کہ بعض اوقات پڑوس کی برکت تمہیں بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا سکتی ہے. یہ مشہور واقعہ جو ہماری سلائی تقاریب میں آیا تھا, 36ویں 35ویں تقریر تھی زنا کے موضوع پر, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن ہم چند لفظوں میں اس کو دوہرا دیں تاکہ پڑوسی کی وجہ سے خود آپ کی جان اور مال اور عزت کس طرح محفوظ رہ سکتی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, امام زین العابدین امام چہارم کے روایت کے چلا تھے قافلہ کشتی میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کا, دریا کے بیچ میں جا کر طوفان آتا ہے, کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تمام کشتی والے غرق ہو جاتے ہیں, ایک تختے کے اوپر ایک مومنہ ایک عورت صحیح اور سالم بہتی ہوئی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ کنارے سے لگ جاتی ہے. جب کنارے سے لگتی ہے کنارے پر اترتی, وہ مقام ایک ویرانہ جنگل تھا اور اس مقام کے اوپر ایک ڈاکو رہا کرتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ اکیلے دھکیلے جسے پائے اس پر حملہ کرے اور حملہ کرنے کے بعد اس کے مال و متاع کو لوٹ کر لے جائے. اس ڈاکو نے یہ دیکھا کہ آج ایک عورت میرے قابو میں آ گئی اور ضعیف عورت, کمزور عورت, طوفان اور اتنے دن تختے کے سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی عورت. جب ڈاکو نے یہ دیکھا کہ عورت آئی تو عورت کے پاس کوئی مال نہیں تھا مگر ڈاکو کے لیے یہ عورت بھی بڑی قیمتی تھی, چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر فعل حرام کا ارادہ کرنا چاہا. یہ عورت کمزور بے بس ڈاکو کے پنجے میں پھنسی ہوئی لاچار مجبور اور مستر, شریعت اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں لگا سکتی, مگر روایت یہ ہے کہ جب اس ڈاکو نے ابتدائی تیاریاں کر لی فعل حرام کی اور آگے بڑھا تاکہ حرام کا انتقاب کیا جائے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی ہے, اس کا تمام جسم لرزش کے اندر ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے عورت تو اتنا زیادہ کس چیز سے ڈر رہی ہے, میں تیری حفاظت کے لیے موجود ہوں, نہ کوئی جانور نقصان پہنچا سکتا نہ کوئی انسان نقصان پہنچا سکتا. تو ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں اپنے خدا کی وجہ سے ڈر رہی ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا یہ پہلے حرام کرتے ہوئے, مجھے اسی چیز کا خوف ہے, مجھے اسی چیز کا ڈر ہے. یہ سنتے ہی ایک جملہ تھا, اسی لیے کہا جاتا کہ بڑے سے بڑا کوئی حرام کام کر رہا ہو ہمارے بے معروف میں ایک جملہ کہہ دو, ہو سکتا ہے اس وقت وہی جملہ اس کے اوپر اثر کر جائے. یہ مت سمجھو کہ اب یہ کیسے حرام سے رکے گا, ایک جملہ تھا مگر اثر کر گیا. اس نے سوچا کہ میں یہ عورت مجبور ہے, بےکس ہے, شرم معاف بھی ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, اس کے بعد بھی یہ پہلے حرام کی وجہ سے خدا سے اتنا ڈر رہی, میں طاقتور ہوں اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے یہ پہلے حرام کر رہا, مجھے تو زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے. بس ذہن میں یہ خیال آیا, فوراً ایک مرتبہ اسے چھوڑا اور کہا کہ آج سے میری زندگی پلٹی, میں اس گناہ کے اوپر خدا سے ندامت کا اظہار کرتا ہوں, اور یہ کہہ کے چلا کہ اب یہ ویرانہ چھوڑ کر شہر میں جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد اپنی قوت بازو سے محنت اور مشقت کر کے زندگی گزاروں گا. روایت یہ ہے کہ وہ چلا, ادھر وہ چلا, ادھر ایک راستے میں راستے سے گزرنے والا راہب اس کے ساتھ ہو گیا. پرانے زمانے کا سفر ہے, اکیلا آدمی سفر کرتے ہوئے گھبراتا, اور راہب بھی اس زمانے کا راہب 70-70 سال اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, والدین کو چھوڑ کر, دوستوں کو چھوڑ کر ویرانے میں جانا اور خدا کی عبادت کرنا کتنا بلند مقام ہو جاتا ہوگا ان خاندان خدا کا, کتنا بلند مقام ہو جاتا ہوگا ان عبادت کرنے والوں کا. اس زمانے کی شریعت میں وہ چیز جائز تھی. 70 اور 80 سال عبادت کرنے والا راہب اس کے ساتھ ملا, دونوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. چلتے چلے گئے, دھوپ انتہائی تیز تھی اور ساحلی علاقہ تھا, چنانچہ سورج کی وجہ سے ریت تپنے لگی اور تپتی ہوئی ریت کی وجہ سے دونوں بے چینی محسوس کرنے لگے. ایک مرتبہ راہب نے کہا کہ اے جب ایسا کر کہ تو خدا سے دعا کر کہ خدا ہمارے سروں پر سائے کے لیے بادل کو بھیج دے. اس شخص نے سنا, ایک مرتبہ کانپ اٹھا, خود ہی دل میں خیال کیا کہ تمام زندگی لوگوں کو لوٹتے ہوئے اور نقصان پہنچاتے ہوئے گزاری ہے, میں دعا کروں تو میری دعا خدا کہاں قبول کرے گا. ایک مرتبہ راہب سے کہا کہ نہیں, آپ ہی دعا کریں, آپ اللہ کے مقدس و پرہیزگار بندے ہیں, خدا آپ کی دعا کو جلدی قبول کرے گا. ہر راہب نے ایک مرتبہ دعا کی، خدا بندہ ہمارے سروں پر سائے کے لیے کسی بادل کو بھیج دے، اور ادھر اس ڈاکو کی زبان سے بے اختیار نکلا آمین، ادھر اس کی زبان سے لفظ آمین نکلنا، اور ادھر دیکھا کہ گھنا بادل سروں کے اوپر آ گیا، اور ایسا لگا جیسے چھتری کے سائے میں آرام سے چہل قدمی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس ڈاکو نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا راہب کا، آپ کا مقام خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، آپ کتنے بہتر ہیں کہ آپ کی ایک دعا سے خدا نے اتنا بڑا سایہ ہمارے سروں کے اوپر بھیج دیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ مقام آیا جہاں سے دونوں کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے، راہب نے خدا حافظ کا وہ اپنے راستے پہ چلا، ڈاکو اپنے راستے پہ چلا، مگر یہ دیکھ کے دونوں حیران بھی ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے کہ بادل وہ راہب کے سر پر نہیں گیا بلکہ ڈاکو کے سر پہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا، راہب اللہ کا مقدس بندہ تک گھبرا گیا، رکا اور رک کر کہا کہ اے شخص خدا کی بارگاہ میں تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ تم نے صرف آمین کہا تو خدا نے یہ بادل بھیج دیا، یہ بتا کہ تو کتنا عبادت کرنے والا بندہ ہے، تو کتنا زیادہ خدا کی اطاعت کرنے والا بندہ ہے، اس ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو، ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا کہ میں تو انتہائی گناہگار ترین بندہ ہوں، پتہ نہیں کتنوں کو لوٹا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کی عزت کو ختم کیا، پتہ نہیں کتنوں کو میں نے قتل کیا، میں تو انتہائی گناہگار بندہ ہوں، راہب نے کہا کہ نہیں کوئی نہ کوئی تیرا عمل ایسا ضرور ہے کہ خدا نے تیرے اس بہترین عمل کی وجہ سے تجھے میری 70 سال کی عبادت سے بہتر مقام عطا کیا، ڈاکو کے ذہن میں خیال آیا کہا بس وہی ایک عمل، اس عمل کی تجریح کی، اور راہب نے کہا کہ یقیناً تو نے خوف خدا کی وجہ سے اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل خدا کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، یہاں تک کہ 70 سال کی عبادتیں بھی اگر اتنی معرفت خدا نہ ہو تو بیکار ہے، لیکن کہنے کا مقصد واقعی آپ کا سنا، کہنے کا مقصد صرف ایک منٹ لے کر کہ چند آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اس راہب کا چند لمحوں کا سفر خوشگوار ہو گیا، اس لیے کہ اس کا پڑوسی صحیح تھا، اس کا پڑوسی نیک تھا، تو چند لمحوں کے لیے اگر نیک پڑوسی کے ساتھ، چند لمحوں کے لیے اگر بہتر پڑوسی کے ساتھ گزارے تو انسان کو اپنی بھی برکت